وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع. اب وقت ہوا ہے ہماری اسپیشل رپورٹ کا, اور آج ایک بہت اسپیشل مہمان ہے ہمارے ساتھ, جناب مسعود خان, جو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے موجودہ پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں. جناب مسعود خان ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہیں جنہوں نے مختلف ملکوں میں اور پھر جنیوا میں اقوام متحدہ آفس میں پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیو کے طور پر سفارتی ذمہ داریاں نبھائی تھیں. آپ کی ملاقات انہیں سے کروا رہے ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیو کے رول کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی دوسری باتیں جو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی جاننا چاہیں گے. السلام علیکم سر مسعود خان صاحب.
وعلیکم السلام.
مسٹر امبیسڈر, پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی مصروف وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا ہے. تو اب ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. آئی ایم سمپلی گریٹفل.
آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے وائس آف امریکہ کے اس پروگرام میں دعوت دی.
مسٹر امبیسڈر مسعود خان صاحب, اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر کا رول کیا ہوتا ہے اور نیو یارک میں اس مشن کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے سننے والوں کو بہت دلچسپی ہوگی یہ جاننے میں.
اقوام متحدہ میں پاکستان کا سفیر پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرتا ہے. یہ کام اکیلے بھی کیا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر بھی. نیو یارک میں چونکہ اقوام متحدہ کا صدر دفتر یا ہیڈ کوارٹر موجود ہے, اور اقوام متحدہ کے کل ارکان کی تعداد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بشمول پاکستان 193 ہے, اس پس منظر میں پاکستان کے سفیر اور اس کے قیادت میں پاکستان کے مشن کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے نمائندوں کے ساتھ رابطے کریں, پاکستان کی آواز کے لیے پہچان اور تائید کے لیے راہ ہموار کریں, اور ایسی مجموعی فیصلہ سازی کے لیے ماحول تیار کریں جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. پھر فیصلے بھی ایسے ہوں, یہ ہماری کوشش ہوتی ہے, جو متوازن ہوں, جو صائب ہوں اور غیر امتیازی بنیادوں پر کیے جائیں.
سر آپ نے مختلف ملکوں میں بھی سفارتکار کی حیثیت سے فرائض انجام دیے. اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہے جو جڑتا ہے کہ جب آپ ایک ملک کے لیے سفارتکاری کرتے ہیں اور یہاں اب آپ اقوام متحدہ میں سفیر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں, تو اس میں کس حد تک فرق ہے اور کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے ہمارے سننے والوں کے لیے؟
اقوام متحدہ میں کثیر الملک کی سفارت ہے, اور جب بھی کسی دوسرے ملک میں, مثال کے طور پہ اس سے پہلے میں چین میں تھا تو وہاں دو طرفہ سفارت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں احاطہ کار بڑھ جاتا ہے, پر گرمیاں بھی اس حوالے سے بڑھ جاتی ہیں. یہاں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ 193 ممالک ہیں, تو آپ 193 ممالک کے نمائندوں سے کئی مرتبہ ایک ہفتے کے دوران, سال کے دوران جو ہے ملتے ہیں, اور ان کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اقوام متحدہ کے مجموعی فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو آپ کے لیے اہم ترین نقطہ نظر ہے یا پالیسی کے اعتبار سے, اس کے لیے آپ حمایت پیدا کرتے ہیں. تو اس میں اختلاف ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان میں کوئی کسی قسم کی ہائرارکی قائم نہیں کر سکتا کہ کثیر الملکی اہم ہے یا دو طرفہ سفارت اہم ہے. اپنی اپنی جگہ پہ ہر قسم کی سفارت اہم ہے. یہاں جو ہے جیسا کہ ترجیح ہے وہ امن و سلامتی کی ہے, اس کے لیے مسلسل کوشش رہتی ہے.
اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو پاکستان کی ترجیحات کے بارے میں بات کرنا ہو تو کس طرح سے اپنے ملک ان پرائیورٹیز ہائی لائٹ کرتے ہیں؟
پاکستان امن و سلامتی کا داعی ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کے اہم ترین ترجیحات میں سے ہے, اور میں کہوں گا اولی ترجیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں معاشی ترقی, سماجی استحکام, حقوق انسانی کا تحفظ, قیام امن کے لیے جو فوجی دستے بھیجے جاتے ہیں ان میں شمولیت, اور یہ اس قسم کے معاملات ہیں جن میں پاکستان بھرپور شرکت کرتا ہے. کچھ اور بھی ترجیحات ہیں, مثلاً اقوام متحدہ کی اصلاح, ریفارم آف یونائیٹڈ نیشنز اور سیکیورٹی کونسل, اور یہ کہ دنیا میں معاشی اور تجارتی ترقی اور تقسیم دولت جو ہے اسے کس طریقے سے منصفانہ بنیادوں پر استوار کیا جائے, یہ سب چیزیں ہماری ترجیحات میں شامل ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان اقوام متحدہ میں 2015 کے بعد ایک ترقیاتی ایجنڈے کی تشکیل میں شرکت کر رہا ہے. اس ایجنڈے کے تحت غربت کے خاتمے کے لیے, صحت, تعلیم, عورتوں اور بچوں کے حقوق کے لیے اہداف مقرر کیے جائیں گے, کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ MDGs جو تھے تو سال 2015 میں ختم ہو جائیں گے.
مسٹر امبیسیڈر, آپ یہ بتائیے گا کہ اقوام متحدہ جیسے فورم پر پاکستان کا رول کتنا اہم ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر ملک اپنے اپنے حساب سے اہم ہوتا ہے, پاکستان کا رول آپ کہاں پر دیکھتے ہیں اہمیت کے لحاظ سے؟
یہ اس لیے نہیں کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں, میں ویسے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا رول بہت اہم ہے. پاکستان ایک قریبی ریاست ہے خطے کے حوالے سے اور بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے. پاکستان کا اپنا بھی اثر و رسوخ ہے, لیکن ہم خیال ملکوں سے بھی مل کر فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ برسہ برس کی محنت اور کوشش سے پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک مقام پیدا کیا ہے, اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو بھی اہم ترین اور حساس ترین معاملات ہوتے ہیں اس سلسلے میں پاکستان سے مشاورت کی جاتی ہے اور پاکستان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے, پاکستان کی شمولیت کو کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. کئی معاملات ایسے ہیں جن میں ہم ترقی پذیر ممالک کی تنظیموں, مثال کے طور پر غیر جانبدار تحریک ہے یا گروپ آف 77 ہے, ان کے ساتھ ہم قدم ہوتے ہیں. لیکن کچھ دوسرے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم اسلامی تعاون تنظیم یا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے ساتھ مل کر آگے بڑھتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی فیصلے ہیں جن کے سلسلے میں ہم ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں.
تو سر یہ بتائیے گا کہ باقی مختلف سفارت خانے اپنے اپنے ملک کے لیے بہت ساری لابی کرتے ہیں اپنے مختلف پرائیورٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے, تو کیا یونائیٹڈ نیشنز میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اس وقت بھی اس طرح کی کوئی لابی کی جاتی ہے اپنے مختلف مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے؟
جی بالکل, یہ ہمارا مسلسل کام ہے, یہ ہمارا کل وقتی فریضہ ہے. میں ان ایشوز کی طرف اشارہ کر چکا ہوں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں, اور میں نے جیسا کہا تھا کہ امن و سلامتی سر فہرست ہیں. ابھی حال ہی میں شام میں امن کے قیام کے لیے جو بھی کوششیں ہوئی ہیں ہم ان کی تائید کرتے رہے ہیں. پھر جو ہے گاہے بگاہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہم 1947 سے لے کے اب تک, بلکہ 1948 سے لے کے اب تک آواز بلند کرتے ہیں, اور جب بھی موقع ملا ہے, جب بھی پاکستان کو موقع ملا ہے, ہم نے مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کے لیے جو بھی ہوئی ہیں انہیں آگے بڑھانے میں معاونت کی ہے, ہاتھ بٹایا ہے. پاکستان 2012 سے 2013 تک سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن تھا. اس دوران میں افریقہ میں جو تنازعات ہیں ان کو حل کروانے کے لیے اور امن کے قیام کے لیے ہم نے بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سلامتی کونسل اور دوسری جو اقوام ہیں یہاں اور خاص طور سے افریقی اقوام نے ہمارے ان اقدامات کو سراہا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ کیا ہم لابی کرتے ہیں, ہم مسلسل لابی کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہمارا نقطۂ نظر ہے اس کی حمایت کے لیے ایک کنسٹیٹیوئنسی پیدا ہو.
اچھا سر, اقوام متحدہ کے ساتھ کام کرنے والا نیو یارک میں جو قائم مشن ہے, یہ عام طور پر کس نوعیت کے اہم امور کا احاطہ کرتا ہے؟ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ جواب میں آتی گئیں, لیکن خاص طور سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو کس طرح کہیں گے؟ جو بھی معاملات سامنے آتے ہیں یا کسی خاص معاملے میں زیادہ شدت ہوتی ہے اور کسی خاص معاملے میں اپنے آپ کی ریزرویشنز بھی رکھنا ہوتی ہیں, کس طرح سے یہ سارا معاملہ چلتا ہے؟
دیکھیے, اقوام متحدہ کا سال کا ایک ایجنڈا ترتیب دے دیا جاتا ہے, اسے مستقل ایجنڈا کہہ سکتے ہیں. جنرل اسمبلی کا ہوتا ہے, اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل کا ہوتا ہے, حقوق انسانی کی کاؤنسل کا ہوتا ہے. یہاں نیو یارک میں کئی قسم کی کمیٹیاں ہیں, ان کا پورے سال پہ محیط ایک ایجنڈا ہوتا ہے. سلامتی کاؤنسل کا خود ایجنڈا ہوتا ہے, تو آپ چونکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہوا ہوتا ہے, لہٰذا آپ ہر دن اس کا انتخاب نہیں کرتے, بلکہ اس ایجنڈے کے مطابق جو ہے آپ اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں اور اپنی کوشش کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر سیاسی فرق تھا جو جسے کہ پولیٹیکل ہورائزن, اس میں کہیں بھی یوکرین کے بارے میں کوئی ایسی آج سے 4-5 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے تشویش نہیں پائی جا رہی تھی, لیکن وہ اچانک ایک مسئلہ بن کے ابھرا اور اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئی. اور دوسری یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایمرجنسی کی شکل نہیں ہوتی ان کی, لیکن وہ اہم موضوعات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے جیسا کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ جو دنیا ہے اس میں کس طریقے سے ایک قسم کی متوازن معاشی ترقی کی جائے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہماری مسلسل کوشش رہتی ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ کیا پاکستان جیسے ملک کے یا اقوام متحدہ کے جو دوسرے ارکان ہیں ان کے کچھ معاملات کے اوپر تحفظات بھی ہوتے ہیں؟ یقیناً ہوتے ہیں. لیکن ہماری یہاں اقوام متحدہ میں سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام اقوام اتفاق رائے سے معاملات حل کر لیں. اگر وہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو پھر حق کے رائے دہی کے ذریعے, ووٹنگ کے ذریعے معاملات طے کیے جاتے ہیں, اور یقیناً اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے اور وہ مؤثر بھی ہوتا ہے.
مسعود صاحب, اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اقوام متحدہ کے اتسلف رول کی. یہ فرمائیے گا کہ آج عالمی سٹیج پر اقوام متحدہ کا کردار آپ کس حد تک مؤثر دیکھتے ہیں؟
مؤثر ہونے سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ اقوام متحدہ اس وقت کثیر الملک کی سیاست یا سفارت جو ہے, میں کہوں گا کثیر الملک کی سفارت اہم ترین تنظیم ہے. سبھی چھوٹے بڑے ملک اس میں شامل ہیں, اور بین الاقوامی برادری کی کامیابی کے لیے آج جو کامیابی سے حاصل کرنی ہے یا کل جو کامیابی حاصل کرنی ہے مستقبل میں, اس کے لیے اقوام متحدہ ایک ناگزیر ادارہ ہے. کسی نے یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ نہ ہوتا تو اسے بنانا پڑتا, اور تمام خامیوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اقوام متحدہ سے بہتر کوئی کثیر الملکی سفارتی ادارہ موجود نہیں ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ ادارہ ارتقا پذیر ہے, اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. سلامتی کونسل کی قراردادیں نافذ العمل ہوتی ہیں, وہ قانون دیتی ہیں, اور جنرل اسمبلی اکنامک اینڈ سوشل کونسل یا حقوق انسانی کی کونسل, یہ جو ہے بین الاقوامی معیار قائم کرتی ہیں. جنرل اسمبلی بھی گاہے بگاہے ایسے قوانین بناتی ہے یا ایسے معاہدے پاس کرواتی ہے جن پر دستخط کرنے والی تمام قومیں ان کی پابند ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اقوام متحدہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اسے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے.
ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا اس کے حصول میں کافی حد تک کامیاب رہا ہے ادارہ؟
اقوام متحدہ کامیاب بھی رہا ہے اور ناکام بھی. ابھی اگر میں حال ہی کی مثالیں لوں تو ہیٹی, شمالی افریقہ, سودان, صومالیہ اور مشرقی تیمور جیسے الجھے ہوئے مسائل حل کرنے میں اقوام متحدہ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے, لیکن کشمیر, فلسطین, شام اور اب جو ہے بڑی حد تک یوکرین کے مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کامیاب نہیں ہوا. اقوام متحدہ کی ایم ڈی جیز کے سلسلے میں کامیابی ملی جلی رہی ہے. کچھ ممالک نے, کچھ ترقی پذیر ممالک نے تیزی سے اہداف مکمل کر لیے ہیں اور کچھ پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن اس سلسلے میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آنے والے سالوں میں اقوام متحدہ دولت اور آمدنی کی بڑھتے ہوئے بوجھ کو دور کرنے کے لیے مسلسل شعور پیدا کر سکتا ہے, آگہی پیدا کر سکتا ہے, اور اس سلسلے میں اس میں اس قسم کی استعداد بھی موجود ہے اور استطاعت بھی موجود ہے کہ عملی اقدامات کرے. میرے خیال میں اس وقت اقوام متحدہ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جن معاملات کا تعلق بڑی طاقتوں کے مفادات سے وابستہ ہے ان میں یہ ادارہ یعنی اقوام متحدہ بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی ایسی بنیادوں پر اصلاح کرنی چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پر قانون کی بالادستی قائم ہو سکے.
تو مسٹر امبیسیڈر, عام طور پر یہی خیال ہے جیسا کہ جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ ملک جو ویٹو کا حق رکھتے ہیں یا اپنے وسائل کے ذریعے اقوام متحدہ کی مدد کرتے ہیں, ان کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعض اوقات اقوام متحدہ کے لیے متعلقہ جو ضروری اقدام ہے وہ بھی وہ نہیں اٹھا سکتا.
جی بالکل, آپ نے درست کہا, یہ ایک سیاسی حقیقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف ویٹو ہی نہیں, ان کے جو مفادات ہیں اور جس طریقے سے ان کی اپنی آبادیاں اور ان کی حکومتیں ان مفادات کو بین الاقوامی نظام کے لیے ایک مرکزی حیثیت دیتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. اقوام متحدہ جو ہے وہ کوشش کرتا رہے گا کہ بین الاقوامی نظام قائم ہو جو منصفانہ ہو. اس میں جو ہے راتوں رات کامیابی نہیں ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل جدوجہد سے بہت سے معاملات آہستہ آہستہ حل کیے جا سکتے ہیں.
آخری سوال مسعود صاحب کی, مختلف ملکوں میں قائم جو سفارت خانے ہوتے ہیں جیسے پاکستان کا سفارت خانہ یا واشنگٹن میں ہے, وہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے تقریبات بھی کرتے ہیں, کیا آپ کا مشن بھی ایسا کرتا ہے اور پاکستانی کمیونٹی کو کسی ایک پلیٹ فارم پر یا کسی خاص تقریب یا ایونٹس کے لیے دعوت دیتا ہے اکٹھے ہونے کی؟
پاکستانی کمیونٹی جو کہیں بھی رہے, امریکہ میں جو کمیونٹی رہ رہی ہے اس کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں, وہ ہم وطن ہیں, وطن سے دور ہیں, لہذا ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں ہر وقت, اور یہ کوشش کامیابی ہوتی ہے. کوئی اقوام متحدہ کا جو مشن ہے وہ کوئی حکومت پاکستان سے الگ ادارہ موجود نہیں ہے, تاہم تقسیم کار ہے کہ جو ہمارے کانسولیٹ ہوتے ہیں، مثلا یہیں نیو یارک میں کانسولیٹ موجود ہے اور وہاں جو ہے واشنگٹن میں سفارتخانہ موجود ہے، تو اولی فریضہ جو ہے کمیونٹی کے ساتھ رابطے کا ان اداروں کا ہے یا ان سفارتی یونٹس کا ہے، تو ہم ان کے ساتھ مل کے مختلف تقریبات کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اس مرتبہ جو ہم نے 23 مارچ کے سلسلے میں جو پاکستان کا قومی دن تھا اس کے لیے تقریب کی، اس میں ہم نے اقوام متحدہ کے تمام سفیر اور سفارتکار بھی بلائے ہوئے تھے، لیکن جو یہاں کی نمائندہ تنظیمیں ہیں پاکستانی کمیونٹی کی یا جو نمایاں پاکستانی ہیں ان کو بھی دعوت دی ہوئی تھی. تو اس طریقے سے اقوام متحدہ میں جو ہمارا مشن ہے اور کانسولیٹ جنرل نے مل کر یہ تقریب کی. دوسرے یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی ثقافتی تقاریب کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. ہمارا جو پہلا ٹارگیٹ ہے وہ اقوام عالم ہیں یا وہ ریپرزینٹیٹیو نمائندے ہیں جو اقوام متحدہ میں ہیں، اور اس طریقے سے بھی ہم جو ہے وہ پاکستان کے امیج کو اجاگر کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو یہاں مقامی صحافی ہیں، جو پاکستانی صحافی ہیں یا پاکستانی نیٹورکس میں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی مشن کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا ہے.
بہت بہت شکریہ مسٹر امبیسیڈر مسعود خان، ہمارے ساتھ تھے جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل ریپرزینٹیٹیو ہیں اور نیو یارک میں یہ مشن ہے. ہم نے کوشش کی کہ اپنے سننے والوں کے لیے وہ تمام سوال ان سے کریں جن کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جب ہم ایک پرماننٹ ریپرزینٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے، اور ان سفیر جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور ان کے دائرہ کار کے اندر کیا کیا ذمہ داریاں اور فرائض آتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آئی ایم گریٹفل جی. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. خدا حافظ.